الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللہ رب العزت نے جب سے اس کائنات کو وجود عطا فرمایا اس وقت سے ایک چیز اللہ نے ایسی پیدا فرمائی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ چیز باقی رہے گی اور وہ چیز ہے محبت. جب انسان کو بنایا تو اس کے اندر اللہ نے مادہ محبت رکھ دیا. پھر جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ جاندار بناتے رہے ہر جاندار چیز کے اندر محبت رکھی. پھر جتنی بے جان چیزیں بنائی ان بے جان چیزوں میں بھی اللہ نے محبت رکھی. ہم سمجھتے ہیں کہ بے جان چیزیں یہ درخت اور یہ لکڑی اور یہ ان کے اندر کہاں محبت ہے, لیکن آپ بخاری شریف اٹھا کر کے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منبر مبارک تھا جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو کچھ عزت ملی تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ اتنا پرانا منبر ہے اس کے اوپر آپ خطبہ دیتے ہیں, اس کو جو ہے آپ ہٹا دیں یہاں سے, ہم اچھا اور بہترین بنا کر کے لے آتے ہیں. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ منبر رونے لگا, وہ منبر بے جان ہو کر کے رونے لگا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی تھے, آپ نے آواز سنی, آپ نے فرمایا تو کیوں روتا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں, مجھے اپنے سے جدا مت کیجیے, مجھے کسی بھی حال میں یہاں پڑا رہنے دیجیے لیکن مجھے اپنے سے جدا مت کیجیے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف محبت یہ انسان کا فعل ہے, انسان نہیں, اللہ تعالیٰ نے بے جان چیزوں میں بھی محبت رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک نبوت عطا نہیں ہوئی تھی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے تو آسمان کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا آپ کے اوپر ساتھ ساتھ چلتا تھا. وہ اس وجہ سے چلتا تھا کہ کہیں ٹوٹ نہ پڑ جائے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر. تو یہ محبت بے جان چیزوں کے اندر بھی ہے, انسانوں کے اندر ہے, جانوروں کے اندر ہے. جانور اپنے بچوں سے محبت کر رہا ہے اسی وجہ سے, انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے انہی تمام وجوہات سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مادہ محبت رکھا ہے. یہی محبت تو ہے کہ اگر بیٹے کو کانٹا چبھ جائے تو ماں کو تکلیف ہونے لگتی ہے, باپ کو درد ہونے لگتا ہے. کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ یہ محبت ہے. اور محبت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت رکھی ہے کہ اگر محبت جوش میں آ جائے تو حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کو اگر جوش آ جائے تو محبت سمندر کو ابال کر باہر نکال دے, اور محبت کو اگر جوش آ جائے تو پہاڑ کو پیس کر ریگستان بنا دے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی تاثیر اور اتنی وہ رکھی ہے قوت. لیکن محبت بھی دو طریقے سے, ایک حقیقی محبت اور ایک نقلی محبت. حقیقی محبت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنا, صحابہ سے محبت کرنا, تابعین سے محبت کرنا, ائمہ اکرام سے محبت کرنا, علماء اور صلحاء سے محبت کرنا. اور ایک محبت کیا ہے؟ جو محبت فاسدہ ہے. انسان حسینوں سے محبت کر رہا ہے, دنیا کی محبت کے اندر مبتلا ہو گیا. ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لے آئے, کھیتے پہ چھوٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر کے اترے اور دونوں کو اٹھایا اور واپس آئے خطبہ دینے کے لیے, اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد کے اندر تمہاری آزمائش میں کی گئی. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا خطبے میں؟ فرمایا کہ آزمائش سے مراد کیا ہے کہ میں اللہ کا کام کر رہا تھا لیکن ان کی محبت ایسی رکھی تھی کہ میں اس کی طرف چلا گیا. تو جائز بیوی کی محبت, اولاد کی محبت, ماں باپ کی محبت, آج جتنی محبتیں وہ محبتیں تبدیل ہو گئی ہیں. آج وہ ماں باپ کی محبت نہیں ہے, لیکن بیوی کی محبت ہے, اس کی عزت اتنی کی جاتی ہے کہ ماں کی ذلت کی جاتی ہے. جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی نے پوچھا, رسول اللہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے, کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ فرمایا اپنے والدین کی خدمت. تو جو والدین سے محبت نہیں کرتا, اپنے ماں باپ سے محبت نہیں کرتا, جائز نہیں کرے گا تو ناجائز محبت کرے گا. تو جب جائز کا موقع اس کو دیا جائے اور جائز نہ کرے تو پھر حرام محبت کے اندر مبتلا ہوگا. اور آج اس لوگ اس حرام محبت کے اندر تعویلات کرتے ہیں, کہتے ہیں مولانا دل پاک اور نظر صاف ہونی چاہیے. کہاں سے نظر, اگر دل پاک ہوتا تو اللہ کے نبی کا نہیں ہوتا, صحابہ اکرام کا نعوذ باللہ دل ناپاک تھا. بولو بھائی, صحابہ کا دل ناپاک تھا؟ نہیں ناپاک تھا. ان سے بڑھ کر ہستیاں اس کائنات کے اندر اللہ نے پیدا نہیں فرمائی. جب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا پردے کا حکم نازل فرمایا, آج ہم مسلمان ہو کر کے ہمارے گھروں کے اندر پردہ نہیں ہے اور ہم کیا کہتے ہیں مولانا ہماری نظر پاک ہے, دل صاف ہے. نہیں, یہ تو ہمارے سامنے کھیل کر کے بچی جوان ہوئی ہے. یہ سارے کیا ہے؟ بہانے. یہ سب بہانے. ایک نہ ایک دن پھر انسان انہی تمام چیزوں سے پھر کبھی زنا میں مبتلا ہوتا ہے, پھر کبھی اللہ تعالیٰ اس کا راز پوشیدہ رکھتے ہیں اور کبھی اس کا راز کھول دیتے ہیں. ایک وقت تک اللہ تعالیٰ برداشت کرتے ہیں کہ یہ توبہ کر لے, توبہ کر لے, توبہ کر لے, لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا راز فاش کر دیتے ہیں. لیکن آج تو یہ عالم آ چکا ہے بھائی, اوپر کی ایک لائٹ جل رہی ہے, نشان کو اوپر کی لائٹ پیچھے کی بند کر دی. آج یہ عالم آ چکا ہے کہ اللہ کے دین سے محبت کرنے والے کم اور نفرت کرنے والے زیادہ. اگر کہا جائے مسلمان سے کہ داڑھی رکھ لے اور اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شکل کو پسند فرمایا اس شکل کے اندر آ جا, تو اعتراضات کرنے والے زیادہ ہیں اور اعتراض کرنے والے کم ہیں. صحیح بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی قربانیاں نہیں دیکھی, صحابہ اکرام کی قربانیاں نہیں دیکھی. اگر صحابہ کی قربانیاں دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا. ابھی اگر کسی صحابی کو لا کر کے کھڑا کر دیا جائے اور وہ اپنی قربانیاں بیان کریں تو کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ اس مجمع میں سے کوئی شخص بھی ایسا ہوگا جو یہ نہ یہ عہد کر کے نہ اٹھے کہ آج کے بعد میں اللہ کے نبی کی ایک سنت کو بھی نہیں چھوڑوں گا. کیوں؟ ان صحابہ نے کیا قربانیاں دی؟ جس چیز کا حکم آیا اس چیز کے اوپر آمننا اور صدقنا. یا اللہ, یا رسول اللہ, ہم ایمان لائے اور اس کی تصدیق کرتے ہیں, اطاعت کرتے ہیں. آج مسلمان, ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو دلیل طلب کرتے ہیں کہ مولانا یہ جو بات آپ نے کی اس کے اوپر دلیل کیا ہے, تو جو پیدا ہوا ہے تیرے پیدا ہونے پر دلیل کیا ہے, انسان کی جو پیدائش ہے. علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی پیدائش پر اگر اس سے دلیل مانگی جائے تو وہ دلیل نہیں دے سکتا. آپ کیوں پیدا ہوئے, کیا دلیل آپ کے پاس, کیا دلیل ہے کہ یہی ماں باپ جو آپ کے ماں باپ ہیں یہی آپ کے ماں باپ ہیں؟ کوئی دلیل ہے نہیں. لوگوں سے سنا کہ یہ تیرا باپ ہے, وہ دیکھ وہ تیرا باپ جا رہا ہے, وہ دیکھ وہ تیری ماں ہے, یقین کر لیا. لیکن آج کیا معاملہ ہے کہ ہم دین کا معاملہ ہو, دنیا کا معاملہ ہو تو کیا کہتے ہیں, ارے اس کے اندر دلیل کی ضرورت نہیں ہے بس. لیکن دین کا معاملہ ہو تو کیا کہتے ہیں, بغیر دلیل کے دین کہاں ہے؟ اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے. تو ہر چیز کے لیے دلیل نہیں ہوتی اور ہر چیز کا نظر آنا ضروری نہیں ہوتا. جیسے انسان کے ساتھ سانس لیتا ہے انسان لیکن نظر نہیں آتی. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کو مانتا نہیں تو سانس لینا چھوڑ دے, تو کیا کہتا ہے, نظر تو نہیں آتی لیکن سانس چل رہی ہے, یہی دلیل ہے کہ میں زندہ ہوں. جس وقت سانس بند اسی وقت یہ دلیل ہے کہ مردہ ہو گیا. یہ ایک منٹ لگتا ہے, ایک سیکنڈ کے اندر انسان گرا اور گرنے کے بعد ختم. اب کیا کوئی دلیل مانگتا ہے اس کے اوپر کہ جناب یہ مردہ ہے, اس کی مجھے دلیل چاہیے. ڈاکٹر نے نبض پکڑی, دیکھا, چیک کیا, کہہ دیا, لکھ دیا کہ یہ کیا ہے, مر چکا ہے. اب کیا ڈاکٹر نے کہتا ہے کہ مجھے دلیل چاہیے اس کے اوپر کہ مر گیا؟ سارا خاندان سوگوار ہو جاتا ہے, ہر ایک رونے لگتا ہے کہ ہمارا محبوب اور ہمارا پیارا چلا گیا. تو دوستو ہر چیز کے اندر دلیل طلب نہیں کی جاتی. محبت ایسی چیز ہے کہ جب یہ انسان کے اندر آ جاتی ہے تو انسان دلیل طلب نہیں کرتا, عمل دیکھتا ہے کہ عمل کیا ہے. صحابہ کے اندر کیا تھا؟ محبت تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چلے صحابہ اسی طرح چلے. اللہ کے نبی نے جس طرح کھانا کھایا صحابہ نے بھی اسی طرح کھانا کھایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح معاشرت کی صحابہ نے بھی اپنی معاشرت کو اسی میں ڈھال دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح ڈھل جاتے صحابہ بھی اسی ماحول کے اندر ڈھل گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا تھا؟ صحابہ نے دیکھا اسی کے اوپر چل پڑے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حکم دیا صحابہ نے اپنی گردنیں پیش کی, صحابہ نے اپنی جانیں پیش کی, تب یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے. ایسا ہی اسلام ہم تک نہیں پہنچا کہ آج ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کلمہ الحمدللہ ہر مسلمان نے پڑھا ہے, آج مسجد کے اندر بیٹھا ہے. یہ قربانیاں کس کی ہیں؟ یہ صحابہ کی قربانیاں. اگر صحابہ قربانیاں نہ دیتے, صحابہ بھی یہ کہتے یا رسول اللہ ہمیں دلیل چاہیے. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کیا کہتا تھا کہ مجھے اس چیز کے اوپر اطمینان نہیں ہے, مجھے تو اس چیز پر دلیل چاہیے. جہاد کے اوپر دلائل مانگتا تھا, نماز پڑھتا تھا لیکن دل سے نہیں پڑھتا تھا. کیا ہوا؟ جہنم کے اندر گیا. آج ہم مسلمان ہیں, مسلمان ہونے کے باوجود کیا ہے, مسلمان اگر کسی ملک کے اندر اترتا ہے تو اس سے پوچھنا پڑتا ہے تیرا نام کیا ہے. جب وہ نام بتاتا ہے پھر پوچھتے ہیں تیرا کس مذہب سے تعلق ہے, تب وہ بتاتا ہے میرا فلاں مذہب سے تعلق ہے. یہ کیسا مسلمان ہے؟ پچھلے جمعے بھی میں نے ایک مثال دی تھی کہ دولہا کو اگر شادی کے اندر دیکھا جائے تو اس کے تعارف کی ضرورت پڑتی ہے. جورے بھائی, 1000 کا مجمع ہے یا 5000 کا مجمع ہے, دولہا الگ نظر آتا ہے یا نہیں؟ یہ کیسا مومن ہے کہ جو اترنے کے بعد اپنا تعارف کرا رہا ہے؟ مومن تو وہ تھا کہ 5000 کیا, 1,00,000 کے لشکر کے اندر اکیلا نظر آتا تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حرقل کے پاس گئے, حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا, کتنا لشکر تھا؟ بعضوں نے لکھا 1,00,000, بعضوں نے لکھا ہے 3,00,000 کا لشکر تھا, لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے نظر آ رہے تھے. تو محبت ایسی چیز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ صحیح محبت عطا فرما دے اپنی اور اپنے اولیاء کی تو انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. یہی اس آیت کے اندر اسی بات کا حکم دیا گیا. کس کا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو. جیسوں کے ساتھ انسان رہتا ہے ویسے ہی اس کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے. اگر گرم حضرت میرے شیخ حضرت معاشاب الحق صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت فرما دیتے کہ سردی کے اندر سب سردی پڑ رہی ہے اور آپ سردی سے کانپ رہے ہیں, فرمایا آپ کو ایک شخص ایک انڈا اس کی کیا حیثیت ہے؟ 5 روپے 10 روپے کا ہے, اور ایک کپ گرم چائے کی کتنے کی؟ 10 روپے کی مل جاتی ہے. ایک کپ گرم چائے اور ایک انڈا لا کر کے دے دے, فرمایا اس کی اتنی تاثیر ہے کہ تھوڑی دیر پہلے آپ کپ کپا رہے تھے, اس کی تاثیر سے کیا ہوا؟ آپ کے اندر گرمی آ گئی اور آپ کو سردی لگنا بند ہو گئی. تو فرمایا 20 روپے کی چیز میں یہ تاثیر ہے. فرمایا اللہ کی محبت میں کتنی تاثیر ہوگی, سنت کے اندر کتنی تاثیر ہوگی؟ ایک ایک سنت, فرمایا ایک سنت کے اندر یہ تاثیر ہے. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی. اگر تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو کیا کرے؟ اس کو ہاتھ سے روکے. فعلم يستطيع، اگر ہاتھ سے روکنے کی قوت نہیں ہے، فبی لسانی، تو اپنی زبان سے منع کرے، اور زبان سے بھی روکنے کی قوت نہیں ہے، فعلم یستطیع فبی قلبی، پھر اس کے بعد تیسرا درجہ اور ادنا درجہ کیا ہے؟ اپنے دل میں اس کو برا سمجھے. وذالک ضعف الایمان، اور یہ تمہارے ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے. آج کیا ہے مومن کو؟ دوسری سنت سے محبت نہیں ہے، اللہ سے محبت نہیں ہے، اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے. اگر محبت ہے تو کس چیز سے؟ دنیا سے محبت ہے. جو کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، کسی طریقے سے میرا مال بڑھ جائے. ارے اللہ تعالیٰ جب پیدا فرما سکتا ہے تو مال عطا نہیں فرما سکتا. ابو جہل، قارون، فرعون، حامان، شداد، نمرود، اللہ نے ان کو کتنا مال دیا تھا. اگر مال کی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے. اور اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ساری زندگی کس طرح رکھا؟ آپ اللہ کے نبی کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں کہ ایک وقت آیا، ایک وقت کا ہوش نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے؟ میں نے پوری زندگی میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دو وقت جو کی روٹی سے پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا پوری زندگی کے اندر. حضرت عائشہ جوانی کے اندر آئی تھی، اور آخری تک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی دیکھی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہی کے گھر کے اندر اللہ کے نبی کی روح پرواز کر گئی، اور انہی کے گھر کے اندر اللہ کے نبی کا آج جو روضہ مبارک ہے، یہ حضرت عائشہ کا گھر تھا. یہ حضرت عائشہ کا گھر تھا جہاں جبرائیل امین نازل ہوتے تھے. کیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نہیں مان سکتے تھے؟ آج مسلمان ان تمام چیزوں کے اندر پڑھنے کے بعد جب ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیا. انسان جانور اگر لیتا ہے اس جانور کی کتنی خدمت کرتا ہے کہ کہیں یہ بھوکا نہ رہ جائے، کہیں یہ بھوکا نہ رہ جائے، کہیں اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. ایک بلی پالتا ہے گھر کے اندر تو اس کو کیا کرتا ہے؟ سردی کے اندر اس کو کپڑے کے اندر ڈھانپ کر کے سلاتا ہے کہ کہیں بلی کو سردی نہ لگ جائے. تو جب تک وہ بلی آپ سے محبت کر رہی ہے، آپ اس سے محبت کر رہے ہیں، تو جب تک انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اسی لیے حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آواز دی جاتی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش اعظم کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل فلاں بندہ اس دنیا کے اندر ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، جا تو بھی اس سے محبت کر. حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے آتے ہیں اور تمام ملائکہ کو آواز دے کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، اے ملائکہ تم بھی اس سے محبت کرو. تو جس سے فرشتے محبت کرے، جس سے اللہ محبت کرے، جس سے اللہ تعالیٰ کے نبی محبت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح سے تباہ و برباد کر دیں گے. ہم اپنی اولاد کو کبھی تباہ و برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، حتی امکان کوشش کرتے ہیں. اگر دشمن نے کوئی ایسی غلط چیز، غلط عادت لگا دی تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ حتی امکان کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سدھر جائے. تو اللہ تعالیٰ تو رحم الراحمین ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو رحمت للعالمین ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. تو جو رحمت للعالمین ہو اس کے اندر کتنی رحمت ہوگی. آج ہم ان کی بات کتنی مانتے ہیں؟ جب ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کے نبی سے بغاوت کرتے ہیں، تو پھر کیا حال ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں گے. جاؤ اپنا کماؤ اپنا کھاؤ. اور صحابہ نے کیا کیا تھا کہ اللہ جیسا تیرا دین کہے گا، جیسا تیرا حکم ہوگا، جیسا تیرے نبی کا حکم آئے گا، ہم اس کے مطابق چلیں گے. جب تبوک کی طرف جا رہے تھے صحابہ، سخت گرمی کا زمانہ، غزوہ تبوک آ گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا نکلو، کھجوریں پکی ہوئی مدینے میں، کھجوریں پکی ہوئی، اور صحابہ کی پوری معیشت اور پورے سال کے کھانے کا دار و مدار اس وقت کی کھجور کی تجارت پر تھا. صحابہ ایک نظر اپنے باپ کو دیکھتے، آج تو نہ ایک نماز کے لیے اپنی دکان نہیں چھوڑتا، تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے تو انسان بہانہ کر دیتا ہے کہ پھر بعد میں پڑھ لوں گا، قضا پڑھ لوں گا۔ صحابہ بھی یہ کہہ سکتے تھے، یا رسول اللہ اگر اس غزوے کو ابھی روک دیا جائے، بعد میں کر لیا جائے تو اللہ کے نبی شاید مان جاتے، لیکن صحابہ نے اللہ کے نبی کی طرف دیکھا کہ جدھر آگ ہوئی صحابہ کی آنکھیں بھی ادھر ہی ہو گئی۔ صحابہ نے دیکھا کہ گرمی ہے شدید، اور حالت کیا ہے کہ کھجور پکی ہوئی ہے، اگر نہ بیچی تو کھجور زیادہ دیر درخت پر قائم نہیں رہتی، گرتی ہے اور خشک ہو جاتی ہے، تو ہماری کھجور خراب ہو جائے گی۔ لیکن کیا ہوا، نکل گئے۔ اس وقت کیا کہا تھا عبداللہ ابن ابی نے کہ ارے یہ گرمی جس میں تم جا رہے ہو صحابہ، مر جاؤ گے، اس گرمی میں مت نکلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، فرح المحلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، وہ لوگ خوش ہو رہے ہیں جو اللہ کے نبی کے مخالف ہیں، اللہ کے نبی کے خلاف دل میں بغض رکھتے ہیں، فرحا وہ خوش ہو رہے ہیں۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کو مکروہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا فرض کر دیا۔ یہ جو چیز اللہ تعالیٰ فرض فرماتا ہے دوستو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی راز ضرور پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگر نماز فرض فرمائی تو اس میں بھی راز پوشیدہ ہے، اگر روزہ فرض فرمایا اس میں بھی راز پوشیدہ ہے۔ اور حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمتہ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا دل چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کر دی کہ تم مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، ہاں نماز پڑھ لے۔ فرمایا کبھی محبوب کے اوپر خرچ کرنے کا دل چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے زکات فرض کر دی۔ فرمایا کبھی محبوب کے گھر کا چکر لگانے کو دل چاہتا ہے، اللہ نے کیا کیا، حج فرض فرما دیا۔ اور فرمایا کہ کبھی محبوب کے اوپر جان دینے کا دل آ جاتا ہے کہ اب تو اتنی محبت ہو گئی کہ اب جان دیے بغیر چارہ نہیں ہے، تو اللہ نے جہاد کو فرض فرما دیا۔ تو پھر شاہ صاحب فرماتے تھے کہ پورا دین محبت سے بھرا ہوا ہے، بغیر محبت کے دین کے اندر کوئی جز نہیں ہے۔ تو صحابہ کو کیا تانے دیے، وقالوا لا تنفروا في الحر، ارے گرمی کے اندر مت نکلنا، مر جاؤ گے، کہاں جا رہے ہو؟ قل نار جہنم اشد حرا، اللہ نے کیا فرمایا، اے میرے محبوب آپ اعلان کر دیجئے کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے بہت زیادہ تیز ہے۔ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ اگر میدان جہاد میں گئے تو پھر کیا ہوگا، بیوی چھوٹ جائے گی، بچے چھوٹ جائیں گے، اور گرمی اور پیاس اور یہ شدت اور بھوک، کیا کیا نہ جانے۔ آج تو کیا ہے، مسلمان ایک تانا نہیں سہ سکتا۔ صحابہ نے کیا صحیح تھی، اپنی جانیں صحیح تھی۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 70 تیر اپنے ہاتھ کے اوپر روکے تھے، کیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے کھڑے تھے اور حضرت ابو طلحہ کی ڈیوٹی لگی تھی کہ آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی تیر نہیں پہنچنے دینا۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 تیر اپنے ہاتھ پر کھائے، لیکن ایک تیر اللہ کے نبی تک نہیں پہنچنے دیا۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تانا بھی نہ دے، آج ہمیں کوئی ملا بھی نہ کہے، کوئی مولوی بھی نہ کہے، کوئی مسلمان بھی نہ کہے، ہم جہاں جائیں ہماری عزت کی جائے۔ ارے عزت اس کی جاتی ہے جو وفادار ہوتا ہے، بے وفا کی عزت نہیں کی جاتی۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے وفا کی، اللہ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی اور وہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ اسلام کے اندر سب سے پہلا تیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیر عطا فرمایا اور فرمایا ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد تو تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ نبی سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، فداک ابی و امی، اے سعد تو تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ آج مسلمان کیا کہتا ہے، اگر میں نے کچھ اٹھا لیا تو کہیں مجھے دنیا دہشت گرد نہ کہنے لگے، لہذا میں داڑھی منڈا کر پینٹ شرٹ پہن کر کے گھوموں گا تو لوگ کیا کہیں گے، ارے بہت آزاد پسند۔ صحابہ بھی تو یہی سوچ سکتے تھے، لیکن صحابہ کی نظر کس کے اوپر تھی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی کہ اللہ کے نبی کا کس وقت کیا حکم ہے۔ حضرت ابو طلحہ اور خود 17 غزوات، ایک روایت میں 17 اور ایک میں 27 غزوات اور ایک میں 18 غزوات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس خود تشریف لے جاتے، یہاں تک کہ خون مبارک کہتا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 کمانیں توڑی۔ آج تو مسلمان اسلحہ اٹھاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے مجھ پر دہشت گردی کا مقدمہ چل جائے، مجھے دہشت گرد کہا جانے لگے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 کمانیں توڑی تھی، اور جب کوئی صحابی سامنے سے گزرتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے، جب کوئی 3 کمان لے کر کے گزرتا تو اللہ کے نبی کیا فرماتے، فرماتے اپنی کمان کو طلحہ کے لیے چھوڑ دو۔ اور جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 چلاتے دشمن کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پیچھے تھے حضرت طلحہ کے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے کہ 3 جا کر لگا کہاں پر ہے۔ یہ تھے صحابہ، ان کو یہ فکر نہیں تھی دنیا کیا کہتی ہے، سارا جہاں خلاف و پرواہ نہ چاہیے۔ حضرت بزرگ خواجہ صاحب نے کیا فرمایا، فرمایا سارا جہاں خلاف و پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی ہے جانا نہ چاہیے، بس اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے۔ آج کیا ہے، آج ہم مسلمان ہو کر کے ذلیل ہو رہے ہیں، آج مسلمان ہو کر کے دوسروں سے اغیاث سے مار کھا رہے ہیں، مسلمان ہو کر کے ذلیل اور رسوا ایک وہ مسلمان تھے کہ دنیا جن سے ڈرتی تھی، جب 313 احد کے اندر اترے تو کیا حالت تھی کہ ان کے مقابلے میں جا رہے جو تلواریں اور تیر لے کر کے آئے، ان کے مقابلے کے اندر لاٹھیاں پھالے اور کسی کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں ہے، تلوار ہے تو تیر نہیں ہے، اور اگر تلوار ہے تو اس کے عجیب حالت تھی۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی لشکر لے کر کے چل پڑے، کیونکہ فتح کا دار و مدار دوستو کبھی بھی کسی بھی جنگ کے موقع پر آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کا مطالعہ کر لیں، کبھی قوت کے اوپر نہیں ہوا فتح، کبھی مسلمانوں کے لیے اسباب اور وسائل کوئی چیز نہیں رہے، اور افرادی قوت، حالانکہ جنگ بدر کے اندر کیا ہوتا ہے 313 ہے لیکن احد میں 1000 ہے، لیکن ظاہری طور پر شکست ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، وقتی طور پر پاؤں اکھڑ گئے تھے صحابہ کے، کیوں 313 ہے تو غالب ہو رہے، اور ایسے غالب ہو رہے کہ 70 میں سے 24 سرداران مکہ قتل ہوئے، اور 70 کو قید کر کے لیے آئے مسلمان، جس کے اندر عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ابو جہل، ابو سفیان، یہ بڑے بڑے سرداران مکہ تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے ان کے قتل کے مقام کی نشاندہی کر دی تھی۔ امیہ بن خلف ایک صحابی ہے، انصاری صحابی، ان کے دوست تھے، امیہ بن خلف دوست تھا۔ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کتاب المغازی کے اندر کہ امیہ بن خلف جب بھی مدینہ آتا تو ان صحابی کے گھر قیام کرتا، اور یہ صحابی جب بھی مکے جاتے تو ان کا قیام امیہ بن خلف کے گھر ہوتا۔ ایک دفعہ یہ صحابی گئے اور جا کر کے کہا کہ امیہ میں آیا ہوں عمرے کے ارادے سے، تو کوئی ایسا وقت دیکھ جس وقت مکے کے اندر بیت اللہ کے اندر رش نہ ہو تاکہ میں عمرہ ادا کر کے آ جاؤں۔ انہوں نے کہا دوپہر کا وقت سب سے اچھا وقت ہے، اس وقت دھوپ ہوتی ہے، لوگ نہیں ہوتے، لہذا اس وقت چلیں گے اور عمرہ ادا کر کے آ جائیں گے۔ جب نکلے تو راستے میں ابو جہل مل گیا، ابو جہل نے پوچھا امیہ بن خلف سے کہ تمہارے ساتھ کون ہے، انہوں نے کہا میرے دوست۔ کہا یہ وہی نہیں ہے جو یہاں یہاں سے سابی ہو کر کے گیا تھا؟ کہا ہاں وہی ہے جو سابی ہو کر کے گیا تھا. فرمایا صحابی کو دیکھ کر کے, صحابی کا بھی دل دیکھے, اکیلے مدینہ مکے کے اندر تنے تنہا. ابو جہل نے کیا کہا کہ اگر امیہ بن خلف تیرے ساتھ نہ ہوتا تو صحابی میں تجھے کبھی عمرہ کرنے ادا نہ کرنے دیتا بلکہ یہیں قتل کر دیتا. صحابی اکیلے تھے لیکن کس جوش میں آئے. فرمایا کہ تو کیا سمجھتا ہے, تو مجھے قتل کر دیتا تو میری قوم والے تجھے چھوڑتے تھے, واللہ اگر تو وہ مدینے سے گزرتا تو میں تیرا راستہ تجارت بند کر دیتا. جب کفر کے اوپر خوف تھا, امیہ بن خلف نے پھر کیا کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ ہمارا سردار ہے. فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے مقام پر اس کے قتل کی جگہ کی نشاندہی کی ہے کہ تو بھی قتل ہوگا اور یہ بھی قتل ہوگا. وہ امیہ بن خلف نے کہا میں بھی مروں گا. ڈرپوک تو تھا, کیونکہ کفر ہمیشہ ڈرپوک ہوتا ہے. جو دل اللہ تعالیٰ نے مومن کے سینے میں رکھا ہے وہ کافر کے سینے میں نہیں رکھا. امیہ بن خلف کو جب پتہ چلا کہ میں بھی قتل ہوں گا تو اس نے گھر جا کر کے قسم کھائی کہ میں آج کے بعد مکے سے نکلوں گا ہی نہیں. اب بدر کا واقعہ آ گیا, غزوہ بدر آ گیا. ابو جہل نے لوگوں کو ابھارنا شروع کیا, اٹھو لڑو, اسلام کے خلاف کھڑے ہو. جب سب کھڑے ہو گئے, لشکر تیار ہو گیا 1000 کا لشکر, امیہ بن خلف کا پتہ ہی نہیں, یہ گھر میں چھپ کر کے بیٹھا تھا. ابو جہل آ گیا, اس نے آ کر کے ہار دلائی, امیہ بن خلف تو قوم کا سرداروں میں سے ایک سردار ہے, اگر تو نہیں کیا تو قوم کہاں سے جائے گی؟ تو اس نے بڑے بہانے بنائے کہ مجھے یوں ہے مجھے یوں ہے. اس نے کہا نا چلیں گے تو سب ساتھ چلیں گے لڑنے کے لیے, ورنہ نہیں. امیہ بن خلف نے دیکھا کہ لشکر واپس ہو رہا ہے تو خود امیہ بن خلف, ابو سفیان اس کی کنیت تھی, یہ خود لکھتا ہے کہ میں نے ایک تیز رفتار اونٹنی خریدی کہ اور اس اونٹنی جب بھی ہم کہیں قیام کرتے تو اونٹنی کے قریب میں سوتا تھا کہ اگر مسلمان حملہ کر دے تو میں جلدی سے اونٹنی میں بیٹھ کر بھاگ جاؤں, بھاگ نکلوں. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ بدعا دی تھی, اس نے مسلمانوں کو ستایا بہت تھا. کیا حال ہوا, قتل ہوا, اور پھر 24 سرداران مکہ کو ایک ہی کنویں میں اللہ کے نبی نے دفن کیا. الگ الگ دفن نہیں کیا, ڈنڈوں سے تکے دے کر دفن کیا. اور امیہ بن خلف اس کے اندر نہیں تھا کیونکہ یہ سب سے زیادہ موٹا تھا اور سب سے پہلے یہ مردار ہوا. اور جو اس نے زرہ باندھی ہوئی تھی اس زرہ کے اندر اس کا جسم اتنا پھول چکا تھا کہ اس کو دھکا دینے کے لیے کوئی نیچ سے نیچ بھی تیار نہیں تھا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو یہی کھڈا کھودو اور یہی دفن کر دو. اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں سے کیا تھا, جہاں فتح مسلمان کرتے یا جہاں بھی جنگ ہوتی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن وہاں قیام کرتے. تیسرے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کیا فرمایا, چلو. تو صحابہ نے تیاری باندھی کہ اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں, مدینے جا رہے ہیں, چلو ہم بھی مدینے چلتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں آئے, سرداران مکہ جس گڑھے میں دفن کیا گیا تھا کنویں میں اس کے پاس آئے اور فرمایا هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا, کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اس کو پا لیا؟ پھر فرمایا هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا, میں نے اپنے رب سے جو وعدہ کیا تھا میں نے اس حق کو پا لیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے فرماتے یا رسول اللہ کیا یہ بھی سن رہے ہیں, قبر کے اندر جو ہے جو کنویں کے اندر ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, یہ تم سے زیادہ اس وقت میری آواز سننے والے, یہ تم سے زیادہ. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف تھا اس چیز کے اندر کہ مردے سنتے یا نہیں سنتے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر یہ پیش کرتے تھے اور حضرت عائشہ نے تو زندگی گزاری تھی. ان کے سامنے کون سا قول کون سا فعل کون سا عمل ایسا تھا اللہ کے نبی کا جو پوشیدہ ہو؟ بڑے بڑے صحابہ حضرت عائشہ کے پاس جاتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے کہ یہ مسئلہ اللہ کے نبی نے کس طریقے سے بیان فرمایا. یہ فضیلت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. تو مسلمان کبھی بھی اسباب اور وسائل سے نہیں جیتا, کبھی اسباب اور وسائل سے غالب نہیں ہوا, بلکہ جنہوں نے محبت کی اللہ سے اللہ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا. آپ دیکھیں افغانستان کے اندر طالبان نے محبت کی اللہ سے, وفاداری کی اللہ نے, بے وفاؤں کے ساتھ کبھی وفا کا معاملہ نہیں کیا, لیکن جس نے اللہ سے بے وفائی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وہ وفا کی ہے کہ سارے عالم نے دیکھی. آج ان کو غلبہ کس وجہ سے آبا ہوا کہ انہوں نے اللہ سے بے وفائی نہیں کی. انہوں نے کہا یا اللہ جان جاتی ہے جائے, ملک جاتا ہے جائے, لیکن تیرے دین کے اوپر ہم آج نہیں آنے دیں گے, ہم تیرے دین کے اوپر آج نہیں آنے دیں گے, اور جو تیرے دین کا مذاق اڑائے گا یا اللہ ہم اس کے درمیان میں, ہم اس کے راستے میں کھڑے. آج اللہ تعالیٰ نے 10 سال کے مسلسل عرصے کے بعد آج اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ آج یہود و نصارہ وہاں سے بھاگنے کی سوچتے ہیں لیکن ان کے پاس راستہ نہیں ہے, آج ان کے پاس راستہ نہیں ہے. لہذا جو وفادار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کرتے ہیں, اور جو بے وفا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو اس کے حال کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. تو دوستو, وفادار بن کر کے جینا اچھا ہے یا بے وفا بن کر؟ بولو بھائی, وفادار بن کر کے جینا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وفادار بن گیا اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کرائی بھی, کی بھی اور کروائی بھی, کی بھی اور کروائی بھی اللہ تعالیٰ نے. ورنہ کیا تھا, اسباب اور وسائل کے اندر اگر معادلہ کیا جائے یہود و نصارہ کے ساتھ تو کیا تھا وہاں کے طالبان کے پاس؟ عقل تقسیم کرتی ہے کہ فتح ان کی ہونی چاہیے؟ بولو تو بھائی, بولے ابھی گورنمنٹ نے بولنے پہ تھوڑی ٹیکس لگایا ہے. عقل تسلیم کرے گی؟ نہیں کرتی عقل. کیوں کہ کہاں وہ لوگ اور کہاں یہ لوگ, لیکن جب اللہ تعالیٰ جس قوم کو فاتح کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو اس کے سینے کے اندر شیر کا دل رکھ دیتے ہیں, اور جس کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں, ذلیل اور رسوا کرنا چاہتے ہیں, اس کے دل میں اگر سینے میں اگر شیر کا دل بھی ہے تو اللہ اس کو نکال کر کے چڑیا کا دل اور بلی کا چوہے کا دل رکھ دیتا ہے. پھر وہ آنکھ بند کر کے کھڑا ہوتا ہے کب مجھے موت آ جائے. شتر مرغ کی مثال کیا دی جاتی ہے کہ وہ جب دشمن کو دیکھتا ہے تو جلدی سے اپنا منہ بھر کے اندر چھپا لیتا ہے تاکہ دشمن مجھے نہ دیکھ لے. بیوقوف, منہ اپنا جو ہے پر کے اندر چھپانے سے کہیں دشمن کو نظر آنا تھوڑی بند ہو جائے گا. تو جو اللہ تعالیٰ سے جنہوں نے وفا کی اللہ تعالیٰ نے ان سے وفا کی, اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کی, آج ہمارا معاملہ کیا ہے ہم خود اپنے دل کے اندر فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اللہ سے وفا کی. ہمارا معاملہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا؟ آپ اور آپ کا رب جا کر کے لڑیے, ہم یہاں بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا یہ معاملہ ہے. پوری قوم موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ صحابہ عطا فرمائے کہ ایک صحابی بھی ہوتا تھا, ایک صحابی وہ بھی اسلام سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. جان جاتی ہے تو چلی جائے, جان دی دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان دی دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا؟ کونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کی صحبت کے اندر رہو. جب تم وفاداروں کی صحبت میں رہو گے تو وفاداری تمہارے اندر آئے گی, اور بے وفاؤں کی صحبت کے اندر رہو گے تو بے وفا بن جاؤ گے. آج بے وفائی کہاں سے آئی؟ آج مسلمانوں نے کفار, منافقین, مرتدین, فاسق, فاجر, اس کی صحبت کو اہم سمجھ لیا. ارے اتنی بڑی صحبت, اتنا بڑا آدمی, अगर इसके पास बैठूंगा तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। अरे दुनिया तुझे जरूर मिलेगी लेकिन आखिरत तेरे हाथ से चली जाएगी, आखिरत तेरे हाथ से चली जाएगी। अगर सहाबा चाहते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को किस चीज की लालच नहीं दी गई? कुरैश मक्का ने क्या कहा? अगर आप कहते हैं कि आपको किसी औरत से शादी करनी है, आप उस औरत की जरा इशारा कीजिए, हम आपकी शादी कराते हैं। आपको दौलत चाहिए तो आप दौलत की जरा इशारा कीजिए, हम दौलत के अंबार आपके कदमों में लगा देते हैं। तब भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? या अय्युहन नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ए लोगो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तुम सिर्फ इतना कह दो मैं यही कहने के लिए आया हूँ, बस मुझे दौलत के अंबार नहीं चाहिए। हालांकि अल्लाह के नबी चाहते तो ले लेते, लेकिन अल्लाह ताला ने इस दीन को दिखाना था कि ये दीन जिन लोगों से फैलता है कि जो लोग अपने दिल को दुनिया से मुस्तग़नी करके इस दीन के पीछे भागते हैं। एक बुजुर्ग ने क्या फरमाया, इस दुनिया की मिसाल क्या है? फरमाया कुत्ते की मिसाल है, इस दुनिया की मिसाल कुत्ते की है। अगर तुम इसके पीछे भागोगे तो ये तुमसे आगे आगे भागेगा, और अगर तुम इससे पीठ की मोड़ के भागोगे तो ये तुम्हारे पीछे भागेगा। कुत्ते की आदत क्या होती है? जब इंसान पत्थर उठा लेता है तो कुत्ता आगे आगे और इंसान पीछे पीछे, और जब इंसान को पत्थर ना मिले तो फिर इंसान आगे आगे भाग रहा होता है और कुत्ता पीछे पीछे। तो यही मिसाल दुनिया की है कि जब इंसान दुनिया के पीछे भागता है तो दुनिया उससे आगे आगे भाग रही होती है कि मैं तो तेरे हाथ नहीं आऊंगी। क्यों? अगर आनी होती तो सैयदुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ अल्लाह ताला क्यों नहीं आता फरमाते? अल्लाह ताला ने हदीस कुदसी में क्या इरशाद फरमाया? फरमाया इस दुनिया के अंदर जो कुछ है अगर इसकी कीमत अल्लाह के नजदीक एक मच्छर के मक्खी के फल के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला कभी किसी काफिर को एक घूंट पानी भी ना देता। आज मुसलमान सोचते हैं अरे उनके पास देखो अल्लाह ने उनको क्या दिया है और आज हमें अल्लाह ने क्या दिया है। आज अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई है, और वो दौलत अता फरमाई है जिसकी कीमत का अंदाजा हमें अभी नहीं है। इंसान जब तक पाकिस्तान में है तो पाकिस्तानी रुपए का उसको अंदाजा नहीं होता, या उसको कोई रियाल दे दे, दो रियाल जाकर की चीज लिया तो दादा ने इरशाद फरमाया उसको रियाल की अहमियत का अंदाजा नहीं होगा। वो कहेगा दो रियाल में क्या आएगा, दो रुपए में तो फिर भी एक काफी आ जाएगी। लेकिन फरमाया जगह तब्दील हो जाए और यही शख्स उम्रे के लिए चला जाए तब क्या होगा? अब जेब में 1,000 रुपए उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन अगर वो 2 रियाल तो पड़े रहते ऐसे ही बेवकूफ वो निकल आए तो उन 2 रियाल की कीमत है या नहीं है? तो दोस्तों इस दुनिया के अंदर जब तक आँख खुली हुई है तो दुनिया की कदर और कीमत है, और आँख बंद होते ही ये दुनिया क्या है, बेवकूफ है। अब इंसान क्या करता है? अल्लाह अमल कहीं से मिल जाए, एक नेक अमल एक नेकी मुझे मिल जाए। हदीस पाक के अंदर आता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया क़यामत के दिन लोग एक एक नेकी के लिए तरसेंगे, यहाँ तक कि एक शख्स आएगा अल्लाह के सामने, अर्श आदम के सामने, अल्लाह ताला हिसाब और किताब लेंगे। एक नेकी कम होगी, सिर्फ एक नेकी अगर उसके पास हो तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में भेजेंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे जाओ जाकर वो नेकी लेकर क्या, वो नेकी लेकर क्या। आज तो हम समझते हैं नेकी तो बड़ी आसानी से मिल जाती है। हदीस पाक में आता है वो शख्स जाएगा नेकी लेने के लिए, यहाँ तक कि अपने माँ बाप के पास जाएगा, अपनी माँ की मिन्नत करेगा, माँ कहेगी मैं तुझे पहचानती नहीं, तू है कौन? वो कहेगा ए माँ मैं वही हूँ जिसके लिए तू दुनिया में रातों को जाती थी। माँ कहेगी कयामत की सख्तियों के आगे मैं नहीं पहचानती, तू कौन है? यहाँ तक कि वो शख्स बाप के पास जाएगा, भाई के पास जाएगा, हर एक के पास रोता हुआ जाएगा कि एक नेकी मुझे सिर्फ दे दे। यहाँ तक कि देखेगा कि एक शख्स बैठा हुआ है उदास, उसके पास जाएगा, पूछेगा तू क्यों उदास है? वो कहेगा अल्लाह ताला आज हिसाब और किताब ले रहे हैं, यहाँ तो एक एक नेकी पर पकड़ हो रही है और मैंने तो जिंदगी में किया ही एक ही नेक काम है। मैंने क्या किया है? एक ही नेक काम किया है। वो कहेगा तू क्यों परेशान है? तो वो कहेगा कि मेरी एक नेकी कम है, अगर एक नेकी मिल जाए तो मैं जन्नत के अंदर चले जाऊं। तो वो शख्स क्या कहेगा, ये ले नेकी और जा, मुझे तो वैसे ही जहन्नम में जाना है क्योंकि की एक नेकी है, लिहाजा जाना ही जहन्नम के अंदर है, तू ये नेकी ले और तू तो जन्नत में जा। वो शख्स भागा हुआ आएगा अर्श आजम के सामने, वो कहेगा या अल्लाह नेकी मुझे मिल गई, या अल्लाह नेकी मुझे मिल गई। अल्लाह ताला फरमाएंगे कहाँ से ली? वो फरमाया, वो कहेगा या अल्लाह फला जगह एक बंदा बैठा हुआ है और उसके पास एक ही नेकी थी और वो रो रहा है कि मैंने जिंदगी में एक ही नेकी की, कोई और नेकी नहीं की, इसलिए उसने अपनी नेकी मुझे दे दी। अल्लाह ताला फरमाएंगे जा उसको भी बुला करके लाओ। क्या हुक्म होगा? उसको भी बुला करके लाओ। जाएगा जाकर के उसको भी बुला करके ले आएगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे हाँ भाई तुमने क्यों नहीं नेकी? वो कहेगा या अल्लाह यहाँ का हिसाब और किताब में देख रहा हूँ कि एक नेकी कम हो तो लौटा दिया जाता है, मेरे पास तो थी एक नेकी, मैंने कहा चलो ये किसी मुसलमान की काम आ जाए, वही जन्नत के अंदर चला जाए, तो मैंने अपनी नेकी इसको दे दी। अल्लाह ताला फरमाएंगे तूने मेरी रहमत से नजरें मोड़ करके इसको नेकी दी, अरे मैं चाहूँ तो बगैर नेकी के जन्नत के अंदर भेज दूँ और चाहूँ तो नेकी के बावजूद गिरफ्त कर लूँ। फिर हदीस कुदसी के अंदर आता है कि अल्लाह ताला फरमाएंगे जाओ तुम दोनों जन्नत के अंदर जाओ और वो दोनों जन्नत के अंदर चले जाएंगे। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल होता है, एक शख्स ख्वाब में देखता है, पूछता है ए बायजीद अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया? फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे अपने सामने खड़ा किया अर्श आजम के सामने। अरे इस दुनिया के अंदर एक मामूली अफसर ग्रेडर 18 और 19 का, उसके सामने इंसान खड़ा होता है और वो जवाब मांगने लगे तो इंसान की जबान क्या होती है? लड़खड़ाने लगती है। ये तो एक इंसान के सामने खड़ा होकर जबान लड़खड़ा रही है, अर्श आजम के सामने, अल्लाह के सामने जहाँ जाहो जलाल होगा। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, मालिक यौमिद्दीन, मैं कयामत के दिन का मालिक हूँ। दादा ने इरशाद फरमाया जज नहीं फरमाया, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैं जज हूँ कयामत के दिन का, फरमाया मालिक हूँ, जिसको चाहूंगा जन्नत में भेजूंगा, जिसको चाहूंगा जहन्नम के अंदर भेजूंगा। तो ये सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ने शुरू में किस लिए बताया कि मोमिनों और मुसलमान, भाई मोबाइल तो अपने कम से कम बंद रखे, मस्जिद को इन सब चीजों से पाक रखे मुसलमान। आज क्या है, गानों की टूने लगी हुई है और उसको लेकर के लोग मस्जिद के अंदर चले गए। कुर्ब कयामत की जो निशानियां है कि मस्जिद के अंदर भी जो है गाना बजाया जाएगा, वो आज कुफार की साजिश के जरिए इस तरह से पूरा हो रहा है। अल्लाह ताला सब की हिफाजत फरमाए और अपने घर की अजमत देखे। आपके घर कोई मेहमान आता है, एक शख्स मान लीजिए ये घर है अल्लाह का, एक शख्स आपके घर मेहमान आया, आपके घर के उसूल और रास्ते के मेहमान को ये दिया जाएगा, इस तरह इज्जत की जाएगी, इस दर्जे का मेहमान होगा, अगर उसके खिलाफ मेहमान करे तो आपको बुरा लगता है या नहीं? बोलो भाई, चाहे आप कहें या ना कहें लेकिन दिल में क्या कहते हैं, अजीब मेहमान है यार, किस तरह का है? दोस्तों हम अल्लाह के घर में बैठे हैं, अल्लाह ताला इंतकाम न ले बेशक, लेकिन क्या फरमाएंगे, पैदा तो मैंने तुझे किया, आज तू मेरी नाफरमानी कर रहा है। आज हम अल्लाह ताला के पैदा किए हुए अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह की नाफरमानी करें, तो अल्लाह ने क्या फरमाया? हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा आपके साथ क्या मामला हुआ, पूछा अल्लाह ने अर्श आजम के सामने खड़ा किया और पूछा ए बायजीद बुस्तामी आज हमारी इबादत क्या होगी जो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की थी, बायजीद बुस्तामी क्या नहीं करके आया मेरे लिए? फरमाया अल्लाह, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं सोच में पड़ गया कि क्या चीज पेश करूं,
نماز پیش کروں، روزہ پیش کروں، حج پیش کروں، زکات پیش کروں، کیا چیز پیش کروں اپنی کہ اللہ تعالیٰ کیا مجھے نجات مل جائے؟ فرمایا کہ پھر میں نے جب بہت دیر سوچا، سوچنے کے بعد اللہ کے سامنے کیا تھا، یا اللہ توحید لے کر کے آیا ہوں تیرے سامنے. توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، بجمیع صفاتہ وہ ایک ہے، اور ہر چیز کے اندر تصرف کا حق کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے بایزید وہ دودھ والی رات بھول گیا تو؟ حضرت بایزید نے فرمایا کہ ایک رات ایسا ہوا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، صرف گھر میں دودھ تھا تھوڑا سا، میں نے وہ دودھ پیا، دودھ پینے کے بعد میرے پیٹ میں درد ہو گیا. میں نے سوچا ہے اللہ یہ کیسا دودھ تھا جس کے پینے سے درد ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اللہ نے آخرت میں کیا پوچھا؟ اے بایزید اس دودھ کے اندر یہ تاثیر کہاں سے آئی تھی کہ تیرے پیٹ میں درد پیدا کر دے؟ اے بایزید اس دودھ میں وہ تاثیر کہاں سے آئی کہ تیرے پیٹ میں درد پیدا کر دے؟ فرمایا اللہ بس یہی ایک چیز خالص تھی، اس کے علاوہ تو کوئی عمل نہیں ہے. ساری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ میں نے رکھا تھا، آپ نے اس میں بھی فی نکال دیا، کیا عمل بچا میرے پاس؟ یا اللہ اگر تو بس دے تو تیری رحمت ہے، اور اگر تو جہنم میں بھیج دے تو اس کا حق رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بایزید تیرا ایک عمل ایسا میرے پاس ہے جو میں نے محفوظ کر کے رکھا ہے. اور وہ عمل کیا تھا؟ حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک کتیا کا بچہ وہ سردی میں بھیگ رہا تھا. حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ نے یہ سوچ کر کے اٹھا کر کے اس کو گھر لے گئے کہ اللہ کی مخلوق ہے، مر جائے گی بارش کے اندر اور سردی کے اندر. اس کو لے گئے، آگ جلائی، اس کو گرمائش پہنچائی، اس کو سکھایا. جب اگلے دن دھوپ نکل گئی تو اس کو آزاد کر دیا. تو اللہ نے فرمایا اے بایزید تیرا یہ عمل میرا مقبول ہو گیا، یا اس عمل کے اوپر تیری بخشش کرتا ہوں. تو دوستو ہم اپنی نمازوں سے نہیں بخشے جائیں گے، ہم اپنے روزوں سے نہیں بخشے جائیں گے، ہم اپنی زکات سے نہیں بخشے جائیں گے، ہم اپنے تقوی سے نہیں بخشے جائیں گے. تو اگر بخشش ہوگی تو اللہ کی رحمت کے ذریعے ہوگی. دادا نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ انسان کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کے اوپر اس کی بخشش ہو جائے. پھر ایک واقعہ سنایا، فرمایا ہارون الرشید کے زمانے میں صحت پڑ گیا. فرمایا ایک گاؤں کے اندر ایک دیہاتی تھا، دیہاتی ان پڑھ ہوتے ہیں بےچارے، وہاں پانی نہیں بچا، قحط سالی، کچھ کھانے کے لیے نہیں. اس دیہاتی کی بیوی نے کیا کہا کہ جا بادشاہ کے پاس جا کر کے اس سے اپنے حالات بتاؤ اور کہو کہ ہمارے یہاں قحط ہے، ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے دے. تو دیہاتی نے سوچا کہ میں جاؤں بادشاہ کے پاس، خالی ہاتھ جاؤں گا تو اچھا نہیں لگتا، لہذا کچھ لے کر کے جاؤں. لیکن اب لے کر کے کیا جاؤں؟ تو وہ جو پانی کا تالاب جو سوکھ گیا تھا، اس میں جو پانی سڑا ہوا تھا، وہ سڑا ہوا پانی اس نے اپنے مٹکے میں بند کیا اور اس کو اچھی طرح باندھ کر کے بادشاہ کے لیے تحفہ لے کے نکلا. جب ہارون الرشید کے دربار میں پہنچا تو ہارون الرشید نے پوچھا بھائی کیسا آنا ہوا؟ کہا یہ مجبوری ہے، ہم لوگ فاقے کے اندر ہیں، لہذا آپ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ سبق پیدا کیجیے، کھانے پینے کے لیے کچھ دیجیے. تو بادشاہ نے کہا یہ کیا لے کر کے آئے ہو؟ کہا آپ کے لیے تحفہ. بادشاہ نے کھلوایا تو اتنے دن، اس زمانے میں گاڑیاں اور ہوائی جہاز تھوڑی تھے کہ یہاں سے بٹن دبایا وہاں اتر گئے جا کر کے، کتنے دن وہ بےچارہ پیدل چلا، جو پانی جو خشک ہو چکا تھا، سڑ چکا تھا، وہ مزید سڑ گیا. لیکن بادشاہوں کا دل کتنا بڑا تھا، اس سے بادشاہ ہارون الرشید نے یہ نہیں کہا کہ سڑ گیا، کہا کہ اس کو رکھ دو، جاؤ تم جا کر خزانے سے غلہ لے لو. اور خادموں سے کیا تھا کہ جب نکالنا اس کو ہمارے محل سے تو اس کو دریا دجلہ اور فرات کے اوپر سے گزارنا، تاکہ اس کو معلوم ہو کہ ہمارے پاس کتنا پانی ہے. یہ گیا جا کر کے غلے کے گودام سے، اس نے غلہ لیا. غلہ لینے کے بعد اب اس کو جب خادمین نے نکالا تو دریا دجلہ اور فرات کے اوپر سے گزارا. اب جب اس شخص نے دیکھا، دیہاتی نے، کہ یہاں تو پانی کے دریا بہ رہا ہے، تب اس نے کہا یا اللہ اس بادشاہ کا دل کتنا بڑا ہے کہ میرا سڑا ہوا پانی بھی اس نے رد نہیں کیا کہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس نے رکھ لیا. تو فرمایا جب مومن بندہ جنت کے اندر جائے گا, دادا نے ایسی بات ارشاد فرمائی, فرمایا کہ جب مومن بندہ جنت کے اندر جائے گا اور پھر جب جنت کے راستے سے گزرے گا اور پھر اللہ کی رحمت اللہ کی کبریائی کو دیکھے گا تو پھر اس کے بعد کہے گا, یا اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں تھا جس سے میں بخشا جاتا, اگر آج مجھے بخشا گیا ہے تو یا اللہ تیرے فضل کی وجہ سے میں بخشا گیا ہوں, اپنے عمل کی وجہ سے نہیں بخشا گیا. کیونکہ اللہ کے سامنے دوستو ماں باپ کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا. کیا کہتے ہیں, اپنی ماں سے پہلے اپنا دودھ بخشوا کرا. ارے ماں نے دودھ پیدا نہیں کیا, وہ دودھ اللہ نے پیدا کیا اور تجھے پینے کی توفیق ادا فرمائے. جب ایک انسان ایک انسان کا حق ادا نہیں کر پا رہا, شیخ گھر آتا ہے اس کی دعوت کرتا ہے, کھانے کے بعد جب اس کو رخصت کرتا ہے تو مہمان سے کیا کہتا ہے, آپ کے شایان شان حق ادا نہیں ہو سکا, معاف کر دیجیے گا. تو ایک انسان کا حق ادا نہیں کر پا رہا, اللہ تعالیٰ کا حق کس طرح ادا کرے گا؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یہ سوچے کہ میں نے حق ادا کر دیا. نہیں دوستو, حق ادا نہیں ہوا. اگر بخشش ہوگی تو اللہ کی رحمت سے ہوگی, اللہ کے فضل سے ہوگی. اللہ تعالیٰ کریم ہے, وہ جس کو چاہے جب چاہے بخش دیتا ہے. اس کی ہاں یہ نہیں ہے ضروری کہ اتنے لاکھ رکعت نوافل پڑھو گے تب میں بخشوں گا. دادا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کی بنیاد ان اولیاءہ الا المتقون تقویٰ کے اوپر رکھی ہے. اور تقویٰ کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہر وہ شخص ہر سال حج کرنے والا ہو, ہر سال عمرہ کرنے والا ہو, ہر رات کے اندر تہجد پڑھنے والا ہو. فرمایا صرف تقویٰ سے رہو, اللہ تعالیٰ کی دوستی کے سائے میں آ گئے. اور جو اللہ کی دوستی کے سائے میں آ گیا, آج کوئی شخص کسی بادشاہ سے دوستی کر لیتا ہے ملک کے, تو کیا کہتا ہے, اب مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ بادشاہ میرا ہے تو پورا ملک میرا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لیتا ہے دوستو, ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. مرتق اللہ عز و جل صار فی بلاد کی آمینا, حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے کہ جو اللہ سے ڈر کر کے رہتا ہے, اللہ جہاں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو امن سے رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقویٰ عطا فرمائے, اپنی وفاداری عطا فرمائے, اپنی محبت عطا فرمائے اور اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.